الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليوحدون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو عباد مکلف بنایا ہے. ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہے، ملائک، جو ہم وقت عبادت میں ہیں. ان کی کل حیات عبادت ہی سے تعبیر ہے، خواہ وہ تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی وہ مقرر ہے، فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ ان سے مختلف کام لے رہا ہے. جیسے چار بڑے فرشتوں کا مشہور ہے کہ حضرت اسرافیل کو قرب قیامت میں نفخ سور کی ذمہ داری دی گئی ہے. ونفخ فی السور، جب قیامت کا حکم ہو جائے گا تو حضرت اسرافیل، ایک بنسری ان کو دی گئی ہے، اور معراج کی حدیث میں ہے کہ بنسری بجانے والے کی طرح ان کا ایک پاؤں آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، اور بنسری منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہے اور ان کے سوراخوں پر انگلیاں رکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ میں تو ڈر گیا کہ بس جیسے ہی حکم ملے اور وہ اس میں پھونکے اور زمین و آسمان اڑ جائے، جتنے خلائق ہیں، موجودات ہیں، وہ سب کا لدم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر ڈالی ہے، دوبارہ بجائے گا اور پھر ان میں حیات آ جائے گی، نئے سرے سے ایک نظام قائم ہو جائے گا. لیکن یہ پہلے نظام سے برعکس ہوگا، اور اس کو حشر و نشر کہتے ہیں، یعنی لوگ اکٹھے ہو کے اللہ تعالی کی طرف چل پڑیں گے، میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے. وہاں اللہ اپنے نظام عدل اور فضل کے مطابق عدالت قائم فرمائیں گے، اور گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ فرمائیں گے، جس کی تفصیل احوال قیامت میں ہے، جس پر عماد الدین ابن کثیر نے نہایت البدایہ مستقل جلد لکھی ہے. تمام آیات اور احادیث وقوع قیامت کی ان میں درج فرمائی. حضرت میکائیل ایک فرشتہ ہے، اور اس کو روزی رسانی کے لیے باد و باران اور دیگر نظام عالم کے جو عروج اور زوال ہے اس کو سپرد فرمایا ہے. اور حضرت جبرائیل جو ہے، اس کا کام انبیاء کے پاس آمد ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا جن قوموں کو ملیامیٹ کرنا، تو جبریل ہی ان کو اپنے پر میں اٹھا لیتے تھے اور آدھے آسمان تک لے جا کر جعلنا عالیہا سافلہا اوپر کر کے اور نیچے پٹخ دیتے تھے. لا الہ الا اللہ. عزرائیل ایک فرشتہ ہے، اور وہ تمام ان ملائک کا بڑا ہے جو روح قبض کرنے پر مامور ہے. احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن بہت کم آیا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں استہجان موجود ہے، ایک خوف اور ہراس اور ہیبت. جب حضرت اسرائیل کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ لوگوں کو مارنا اور ان کی روحیں قبض کرنا, تو وہ بہت زیادہ خفا ہوا. حق تعالیٰ سے کہا کہ سب سے مشکل اور گراں کام مجھے دے دیا گیا, کل کائنات میں لوگ مریں گے اور مجھے برا بلا کہیں گے. حق تعالیٰ نے کہا تم میرا نظام نہیں سمجھتے ہو, ایسے اسباب درمیان میں حائل کر دوں گا کہ اوہ ہو ہو بخار بہت تیز تھا. بس کیا کہنا ہے, ایسا بخار تو پہاڑ کو ہو جائے تو وہ بھی پھٹ جائے. حادثہ بہت شدید ہوا ہے, دل بالکل کام چھوڑ چکا تھا اور شوگر بہت ہائی ہو گئی تھی اور بلڈ پریشر ہر وقت ہائیسٹ رہتی تھی. تو ایسے اسباب بیچ میں ڈال دوں گا کہ لوگ ان کی طرف جائیں گے, آپ کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں. وہ تو بہت ہی ایک اعتقادی مسئلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا فرد کا روح قبض کرتا ہے تو حضرت اسرائیل کو یہ منصب سپرد فرمایا ہے. اللہ اکبر. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسرائیل اس شخص کے پاس 40 دن پہلے ایک دفعہ آتا ہے. 40 دن میں جس کی روح قبض ہوتی ہے تو ایک دفعہ اس کے قریب سے گزرتا ہے اور بغیر اختیار کے اس کا جسم اور اس کے احساسات گھبرا اٹھتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ ان کو ایک تحریر دی گئی ہے اور اس میں نام موجود ہے, اور اس تحریر کا ایک اجمال اس کے ماتھے پہ تھمایا گیا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے خود بخود آتا ہے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ اپنے نظام کا مالک و مختار ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض, آسمان اور زمین کا نظام وہ اکیلے چلاتا ہے. فرشتگان خداوندی اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس اور ممتاز مخلوق ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کے کہے کے خلاف نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, جیسے ہی کہا جائے اس طرح ان کو کرنا ہوتا ہے. بل عباد مکرمون, بہت عزت والے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول, اللہ کی بات سے آگے بڑھتے نہیں. وہم بامرہ یعملون, جیسے حکم ملتا ہے ایسے ہی وہ دوڑتے ہیں, احکام بجا لاتے ہیں. آسمانوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. معراج کی احادیث میں آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کچھ فرشتے نیت باندھنے کے لیے تیار ہیں اور صفوں کی صفے آسمانوں میں, جہاں تک نظر جا رہی ہے صفے کھڑی ہے. پھر کچھ میں نے دیکھے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اور کچھ میں نے دیکھے جنہوں نے ہاتھ باندھے ہیں. کچھ قیام میں ہے اور کچھ رکوع میں ہے اور کچھ قوما میں ہے اور کچھ سجدہ میں ہے, کچھ قاعدہ میں ہے, کچھ جلوس میں ہے. یہ جو نماز کی حیات ہے نا, حیات الصلاۃ, اس کو حیات کہتے ہیں. یہ سب فرشتوں سے لیے گئے, تمام ملائک اس طرح نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ نماز جو ان کی ہے یہ ان کی غذا کے درجے میں ہے, اس سے ان کا قوام حیات وابستہ ہے. اور کچھ فرشتے بیت المعمور کے طواف میں ہیں, کعبہ معلیٰ کے بالکل سیدھ میں آسمان کے اندر فرشتوں کا کعبہ ہے. والبیت المعمور, چونکہ وہ ہموقت ملائک سے بھرا رہتا ہے اس لیے بیت المعمور کہلاتا ہے. حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتے ایک وقت کے اندر طواف میں ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ جن کا طواف مکمل ہو گیا قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا. اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ تعالیٰ کے ملائک اور ان کے مخلوقات کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس تک رسائی حاصل کر سکے. نور سے پیدا ہے. صحیح مسلم میں ہے خلقت الملائکت من النور، آگ کی جو چمک ہے روشنی ہے، جس کی وجہ سے کارآمد کام ہو رہا ہے، آواز آگے بڑھ رہی ہے، پنکھا چل جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہیٹر کھل جائے تو گرماہٹ محسوس ہوتی ہے. یہ جو کارآمد حصہ ہے اس کو صفوف کر کے اس سے نور بنتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور یہی آگ جب جلاتی ہے اور نقصان کرتی تو وہ چیز سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کو نار ظلمت کہتے ہیں، اور پہلے حصے کو نار نور کہتے ہیں. اس نار ظلمت سے جنات پیدا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، آگ کے شعلے سے وہ پیدا ہے. جنات جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا مادہ نہیں ہے، شعلہ ہے. دونوں سے، نر اور مادے سے، شعلہ نکلتا ہے، اور اس شعلے سے جن بنتا ہے. جیسے انسانوں کا من نطفت امشاج ہے، مرد اور زن کے جسم سے ایک لاوا نکلتا ہے، اور جب اللہ تعالی چاہے تو اس لاوے مختلط سے بچہ بنتا ہے. لیکن جنات کے شہوت کے وقت ان کی منی نہیں نکلتی ہے، بلکہ ان کا شعلہ نکلتا ہے، خطرناک سیاہ قسم کا. اور وہ دونوں نر اور مادے کا جب مل جاتا ہے تو اس سے جن یا جنیا بنتی ہے. امام ابو حنیفہ نے اس لیے کہا ہے کہ انسان اور جن کا نکاح ناجائز، کیونکہ انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ اتنے نازک جگہ میں اس کے شعلے نکلے. شہوت کی وجہ سے تو یہ پاگل ہوتا ہے، لیکن پھر تاب نہیں لا سکتا. بعض ائمہ کے ہاں گنجائش ہے تو شاید اس میں پھر تنزل ہوتا ہے. تنزل کا مطلب یہ ہے کہ جنیہ کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ شعلے کو پانی میں تبدیل کر لے. میں خود ایک ایسے شخص سے ملا ہوں کہ وہ باتیں کر رہا تھا، بیٹوں کو ہدایات دے رہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اور ادھر سے آواز آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ تین لڑکے جدیے سے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، اور یہ تین جو ہے یہ دوسری سے، اسی سے ہے لیکن یہ مجھ پر گئے. حیرت کی بات ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے خلاف نکاح منعقد ہوا ہے. امام صاحب نے تو اس لیے کہا ہے کہ روزانہ آدمی بیوی سے پٹتا ہو تو بہت شرم کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ساری مصیبت سر پر انہوں نے لے لی، اللہ جانے جنات نے کتنا ہنگامہ کیا ہوگا. کیونکہ ایک طالب علم کے ساتھ ایک جنیا نکاح کرنا چاہتی تھی، اور ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہو. مفتی صاحب کے خیر نہیں تھی، کبھی غسل خانہ اس غریب کا بند ہو جاتا تھا، کبھی بستر کے ساتھ بندے جاتے تھے. پھر ایک عقل مند نے سمجھایا کہ بابا اس کا مستقل عمل کر لو، تب جا کے اس کی جان چھوڑ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے شر سے اور فساد سے امت مسلمہ کو بچایا، اور چار اماموں میں سے حضرت کا یہ فتویٰ ہے اور حکم ہے کہ جنیہ کے ساتھ انسان کا، یا انسیہ کے ساتھ جن کا، نکاح درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ بلقیس کا قصہ پیش ہوا اور بلقیس کو حکم دے دیا کہ آپ کو آنا پڑے گا, تو سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ باپ کی طرف سے شیس علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے لیکن ماں کی طرف سے نہیں پہنچ رہی ہے, درمیان میں کوئی جن آ رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے معلوم کرنے کے لیے ایک ایسا بیٹک بنایا, قیل الحد خل سر, اور فرمایا کہ ناشتے کے لیے اندر انتظام ہے. فلما رأت حسبته لجة, جب بی بی نے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا, اور اس نے پانچے اٹھا لیے. مشہور ہے کہ جنات کے پنڈلیوں پر بڑے بڑے بال ہوتے. قال انه صرح ممرد من قوارير, حضرت نے کہا یہ لگتا پانی ہے لیکن خالص شیشہ ہے, پانی کوئی نہیں. وہ بہت شرمندہ ہوئی. قالت ربی انی ظلمت نفسی, کہنے لگی میں نے واقعی بڑی زیادتی کی شرک اور کفر کر کے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور آج سے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اسلام لاتی ہوں اللہ رب العالمین پر. سلیمان علیہ السلام کو یہ یقین حاصل ہوا کہ یہ خبر غلط مشہور ہے اور یہ ماں باپ دونوں طرف سے انسان ہے, انسیہ ہے, جنیہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان بھی جنیہ سے بچنا چاہتے تھے, حالانکہ وہ بادشاہ تھے, جنات کے حاکم الجن تھے اپنے وقت. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ جو جن اور دیو حضرت کی بات نہ مانے وہ زندہ ہی نہیں رہے گا, ایسی حاکمیت عطا کی گئی. لیکن حضرت پھر بھی کہ اگر ملاقات صحیح طرح ہوئی اور مصالحت ہو گئی, عورت ذات ہے, اس کے ساتھ دیر تک بیٹھنا یا گپ شپ لگانا بغیر نکاح کے تو جائز نہیں ہے, اور نکاح تب ہوگا کہ یہ انسان ہو. اگر یہ ایک طرف سے انسان ہے اور ایک طرف سے جنیہ ہے تو نکاح نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نظر فی القرآن نہایت دقیق ہے, حضرت کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو جاننا چاہا. مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ سلیمان نے بلقیس سے نکاح کر لیا تھا اور اس کو اسی ملک کے اندر وزیر اعلیٰ کی طرح برقرار رکھا تھا, اور حضرت مہینے کے آخر میں 10 دن کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے. لا الہ الا اللہ, چونکہ یہ تاریخی مسئلہ ہے اس پر احکام کا مدار نہیں ہے, اس لیے احادیث اس سلسلے میں ساکت ہے, اور ایسے موقع پر مفسرین اور مورخین کے اقوال معتبر جانے جاتے ہیں, اور ان کے ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا ہے اور حضرت سلیمان کا نکاح بلقیس سے ہوا ہے. ملائک تو ایک دفعہ پیدا کیے گئے اور قیامت کے قریب جیسے اور مخلوقات فنا ہوگی وہ بھی فنا ہو جائیں گے, اور 4 بڑے فرشتے جبریل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, اور 8 وہ حاملان عرش جنہوں نے اللہ تعالی کا عرش اٹھایا ہوا ہے. وَيَحْمِلُوا عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ, کہتے ہیں کہ یہ 12 فرشتوں پر زوال نہیں آئے گا, ان کو مستثنا من الموت رکھا ہے. البتہ تھوڑی دیر کے لیے ان پر غلود کیا جائے گی, جیسے آدمی اونگتا ہو نا اس طرح یہ اونگنے لگیں گے, اس طرح اونگنے لگیں گے اور بس پھر تازے ہو جائیں گے. یہی حیات نو ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب میں ان کی حیات ابدی رکھی ہے, اور باقی کل کائنات کے جو ملائک ہیں یا فرشتے ہیں یا جن اور انس ہیں ان کو فنا آ جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صرف اس کی ذات جل وعلا رہے گی, باقی ہر چیز ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی. یہ فنا دنیا کے اعتبار سے ہے, آخرت کے اعتبار سے بقا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ فنا ولادت ثانیہ ہے اور حقیقیہ ہے. اس فنا کے بعد زندگی ملے گی, جب تک یہ فنا نہ ہو وہ زندگی نہیں مل سکے گی, سوائے ادبار ملائک کے جو مقربین ہیں اور مستثنا ہیں عام مخلوقات کے مادی موت سے. دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان میں اللہ کے احکام کے پابند دو ہیں, جن اور انس. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت دو چیزوں کا نام ہے, یا اوامر ہے جو کام کرنے کے ہیں, یا نواہی ہے جو کام نہ کرنے کے. قاعدہ یہ ہے کہ جن جن کاموں کا آپ کہتے ہیں اتنے کاموں کا آپ کو روکنا بھی ہوگا. جیسے آپ کہ یا اللہ جنت دے تو یہ بھی کہو گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا. اس کو کامل دعا کہتے ہیں, ناقص دعا نہیں کی جاتی. جب آپ کہیں گے کہ خدایا عزت دے تو ساتھ کہو کہ ذلت کے ہر قسم سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے ہی فضل و احسان کا محتاج رکھ, تو ساتھ کہے کہ اپنے مخلوق سے ہمیشہ بلند و بالا رکھ اور ان کے اختیار اور اقتدار سے مجھے آزاد فرما. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کامل ہوتی ہیں. کامل اور ناقص دعا کا فرق ہے. ناقص دعا میں پہلو رہ جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا, جس سے بچنا چاہو گے بچت ملے گی. جزیرۃ العرب کے ایک بڑے آدمی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ راستوں میں اونٹ کٹواتا تھا اور راستوں کے بٹکے ہوئے کو کھانا کھلاتا تھا, پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پہنچاتا تھا. مختلف راستوں میں مشکل ترین جگہوں میں چوکیاں بٹھائی تھی. پرانے زمانے میں سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ ایک تو راستے معمول نہیں تھے, بھیڑیے اور اجدہے اور بلائیں عام پھرتی تھی. اس طرح تھوڑی تھے جیسے آپ آج دنیا کے اندر آرام و راحت سے گھوم رہے ہیں. کچھ دنوں تو کو اللہ نے شعر دکھایا ہے آپ کو کہ بدمنی اور بلائیں کیسے نازل ہوتی ہیں. دفتر جانا آسان نہیں تھا, گھر میں رہنا آسان نہیں تھا, بینکوں سے پیسے لانا مشکل کام تھا, ایک عذاب مسلط ہو گیا تھا. اور اللہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس پرتکلف ماحول کو بھی میں اجیرن کر کے دے سکتا ہوں. نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. اور دوسری تکلیف پرانے زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ ایک جگہ سے جب آدمی روانہ ہوتا تھا تو دوسرے شہر تک بھوک سے مر جاتا تھا, پیاس سے ہلاک ہو جاتا تھا. ایک محدث نے اس پر کتاب لکھی, مم مات فی طریق مکہ جوعان و مم مات فی طریق مکہ عطشان. مستقل بڑی بڑی جلدوں میں کتاب ہے. کتنے محدثین, مفسرین, فقہا, صلحاء, اولیاء, حفاظ زمانہ, مسانید علم مکہ مکرمہ جاتے 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 پہنچنے سے پہلے ہی بھوک کے عارض میں انتقال کر گئے, اور کتنے پیاس سے ہلاک ہو گئے. مم مات بطریق مکہ عطشان, وَمَنْ مَاتَ بِطَرِيقِ مَكَّةِ جُعَانْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. مشہور زمانہ فقیح جن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ ثانی تھے، ابو بکر خصاف، یہ بھی مکہ مکرمہ سفر حج میں راستے میں پیاسے انتقال کر گئے، پیاس سے پتہ نہیں کتنے سو میل تک پانی نہیں ملا، خیال تھا کہ کوئی اور قافلہ مل جائے گا اس کے پاس پانی ہوگا، بدقسمتی سے کوئی قافلہ ہی راستے میں نہیں ٹکرا ہے، یہاں تک کہ حضرت کا وصال ہو گیا. بہت بڑے عالم ہیں. امت مسلمہ میں دو فقیہوں کو ابو حنیفہ ثانی کہا گیا، ایک ابو بکر کو اور دوسرا حاکم کو. لا الہ الا اللہ. تو یہ شخص جس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور دراز جنگلوں میں، دشتوں میں، بھولے بٹ کے راستوں میں لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کراتا تھا اور اپنے کارندوں کو رکھتا تھا تیار کہ جو جہاں جانا چاہے اس کو کھانا کھلا کے گھوڑے پر پہنچا کے آؤ. آپ نے فرمایا اگر وہ آج زندہ ہوتا اور ان مشرکین کی سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا. تو آپ سے کہا گیا اغفر لہ، مغفرت بھی ہو گئی اس کی. آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. ما قال یوما قط رب اغفر لی، اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ اللہ میری بخشش فرما. معلوم ہوا کہ مغفرت کے لیے دعا بھی ضروری ہے. جب دعا شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں رب اغفر لی، خدایا میری مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے بزرگوں کی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور جو ہمارے بھائی عزیز قریب مسلمان ہم سے پہلے ایمان پر گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. حدیث شریف میں ہے مردہ اس حال میں ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو، جیسے ہی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش کرتے ہیں بحکم الہی وہ کنارے پر آ جاتا ہے. میں نے خود ایک محترم مکرم خاتون کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی کوشش کی. یہ زندگی بھی عجائب کا مجموعہ ہے. اپنے علم اور دانش کے مطابق تمام تدابیر ختم کی لیکن بظاہر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اور جن کو میں رساں علماء سمجھتا تھا کہ وہ امور آخرت اور علم کے دقائق جانتے ہیں، ان سے میں پوچھتا تھا کہ یار کسی مردے کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، تو لوگ جو مر جاتے ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں. وہ ایک آدمی نے مجھے ایسا دکھایا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے. میں نے کہا ویسے صحیح باپ تھا یا ایسے ٹکو باپ تھا؟ اس نے کہا نہیں باپ تھا. میں نے کہا تو آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ تھوڑا سا رک کے اور کچھ نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے؟ حلالی اولاد اس طرح ہوتی. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ مغفرت کی دعا کے بغیر یہاں سے اب جا رہا ہے. اتنا سخت دل ہونا مومن کی شان نہیں. بخاری اور مسلم میں ہے کہ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں مسلمانوں کی قبریں آ جاتی ہیں، آپ نے فرمایا قول والسلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر. سلام کر لو، دعائیں مغفرت کر لو، عافیت مانگو اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، اور ان کو تسلی دو کہ آپ گئے ہیں اور ہم پیچھے آ رہے ہیں. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. خیر جی، میں نے بچپن میں ان علوم سے پہلے پشتوں کا ایک نصاب پڑھا ہے، پشتوں میں بھی ایک زبردست نصاب کسی عقل مند علماء نے تجویز کیا ہے، اور اب بظاہر لوگ لکھے پڑے ہو گئے لیکن میرے نزدیک اجہل الجاہلین ہوتے جا رہے ہیں، نہ وہ پشتوں والا پورا پڑھ رہے ہیں، اس طرح اردو میں ہوگا، غور زبانوں میں بھی ان کے بزرگوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن مجھے پشتوں کا پورا مکمل نظام یاد ہے. اس میں ایک کتاب تھی دافع الفکر، وی دافع الفکر ددی نم دے چھ ارچاؤ تا معلوم دے. اس میں میں نے ایک عمل پڑھا تھا کہ کوئی مرحوم آپ دیکھنا چاہے یا اس کے حالات جاننا چاہے تو آپ عشاء کی نماز تسلی سے پڑھ لیں، اجلت سے نہیں، آرام تسلی سے، اور سونے سے پہلے چار رکعت اکٹھی پڑھ لیں، پہلے میں سورت نبا، دوسری میں نازعات، تیسری میں عبسا، چوتھی میں تکویر، یا جو سی سورت آپ کو آسانی سے یاد ہو، اور اس کو بخشے، اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ اس کو آرام ملے، راحت ملے، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو یا اللہ اس کو معاف فرما دے. میں نے اس پر عمل شروع کر لیے، میرے خیال سے دو ہفتے یا تین ہفتے گزرے ہوں گے کہ اس مرحومہ کو میں نے خواب میں دیکھا، اور وہ بالکل ایسی لرز رہی ہے جیسے سخت ٹھنڈ کے موسم میں کوئی پانی سے نکلا ہو. وہ بتایا کہ میں آخرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی، کشتی خداوند تعالی کی طرف سے ملائک چلا رہے تھے اور ہر جگہ پورا بحر کو ڈھونڈ رہا. اب یہ آپ نے جو عشاء کے بعد نفل بخشنا شروع کیا ہے تو اس میں میں مل گئی ان کو. اب میں خواب میں ان کو دیکھ کے میں زار و قطار رو رہا ہوں بہت زیادہ، کہ بھئی یہ تو بہت سردی. اس نے کہا نہیں، اب یہ سردی ختم ہو جائے گی، حکم ہوا ہے کہ دوبارہ اس کو نہ ڈبو. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ہندوستان کے اکابر میں، شاہ عبدالعزیز بہت وسیع علوم کے مالک تھے، سورت انشقاق میں لکھا ہے کہ جن مردوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کو سمندر میں ڈبو دیتے، جب نیکیاں بھی نہ ہو، کوئی پیچھے سے ثواب بھی نہیں بخش رہا ہے، اور جن کو یاد رکھا جاتے. میں یہاں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پتہ نہیں کتنی پشتوں کو قربانیاں کرتے ہیں، ان کی طرف سے خیرات کرتے ہیں، یہ میرے دادا کے ملازم، یہ میرے دادا کا دوست، یہ ان کا دوست. میں حیران ہوتا تھا. شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مردوں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے اور ان کے اپنے کمالات بھی نہ ہو تو ان کو آخرت کے سمندر میں ڈبو دیتے، پھینک دو ان کو. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. واقعی مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اور ویسے ہی کسی فرصت میں 8-10-20 رکعت نوافل پڑھا کرے، اور کہا یا اللہ نسل و نسب میں جو محسنین گزرے ہیں، مومن مسلم گزرے ہیں، ان کو آرام پہنچے، ان کو عذاب معاف فرمائے. کبھی ننیال کی طرف سے، کبھی ددیال کی طرف سے، کبھی اساتذہ کی طرف سے، کبھی ویسے ہی بنو آدم کے لیے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جب تفسیر کبیر مکمل فرمائی، ان کملا و ان کان فیہ بعض الاقوال، تو جو انہوں نے جو دعا فرمائی اس میں یہ کہا ہے کہ یا اللہ جن کا کوئی نہیں ہے اور دنیا سے گزر چکے ہیں، میں اپنے اس تفسیر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ کہتے، اس لیے دنیا میں تفاسیر قرآن اگر 300,000 بھی ہے نا تو تفسیر کبیر ان میں لاسانی اور اول نمبر ہے. اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت اور جامعیت عطا فرمائی. بہت زیادہ احسان ماننا چاہیے گزرے ہوئے لوگوں کا، اور ہمارے تو چند کلمات ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ دعا، ہماری یہ جمعے کی نشست، ہمارے بھائیوں کا یہ وعظ سننا، یہ گزرے ہوئے بزرگوں کے حق میں ایصال ثواب کے طور پر قبول فرما. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا کہ یہ کیا چیز ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. اللہ اللہ. سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب بلقیس نے 300 آدمیوں کو روانہ کیا اور دو دو اینٹیں سونے کی دے دی، دونوں اینٹیں پکڑے ہوئے اور داخل ہو گئے. سلیمان نے ہدہد سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے سے آ رہا ہے، تو حضرت نے جنات اور دیووں کو آرڈر دے دیا کہ جہاں سے وہ داخل ہو رہا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک تمام زمین کو چاندی بچھاؤ اور درختوں کو سونے کا کر دو اور یاقوت و مرجان کی ٹہنیاں اور شاخیں لٹکا دو. خبردار کہ کوئی درخت اور ٹہنی اور مٹی نظر آ گئی. کتنا سونا تھا اس ملک میں یاقوت اور مرجان. منصور امریکہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ پتہ کرو یہ کہاں چھپ گئے، اس کو نکلوانے کی کوشش کرو. بلقیس کے حکم پر جب وہ وفد داخل ہوا تو جہاں دیکھتے ہیں سونا ہے، قیمتی بیش بہا یاقوت و مرجان ہے، مٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو مٹی نہیں ہے، پوری چاندی بچھی ہوئی. تو انہوں نے کہا ان دو اینٹوں کی کیا حیثیت ہے، ایسے خواہ خواہ جیسے کسی باغ میں آپ دو مالٹے لے کے جا رہے ہو، خربوزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ ایک چھوٹی سی ککڑی اٹھا کے لے جا رہے ہو. انہوں نے کہا ملکہ کا حکم ہے، ہم مجبور ہیں. حضرت سلیمان نے جب ان کو دیکھا، ولما جا سلیمان، جب حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے، قالا تمیدوننی بمال، یہ مال سے مجھے ٹرخانا چاہتے ہو، میں پاکستان کا کوئی صدر وزیر اعظم ہوں، جو پیسوں کے چکر میں آ جاؤں گا. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے خدا نے جو دیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ تم ہی رکھ لو اپنے پاس، لینا نہیں ہے. جب تک مقصد واضح نہ ہو تو گفٹ قبول کرنا بے ضمیری ہے، یاد رکھنا. کوئی گفٹ لے آئے تو آپ پتہ کرتے ہیں کائے کے لیے لائے، بغیر وجہ کے نہیں لاتے. یہ ہمارے یہاں طالب علم آتے ہیں، یہ جی آپ کے لیے گلگت سے، چترال سے چلغوزے لائے، غوزان لائے، اخروٹ. میں کہتا ہوں داخلہ تو بند ہو چکا ہے. اچھا جی، مجھے پتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے کو لایا ہے جس کا داخلہ مدرسوں میں نہیں ہو رہا ہے. یاد رحمت زیادہ برستی، ہمیں محبت بھی بچوں سے بہت زیادہ ہے طلباء سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. ہو تو ایسے مقدس اداروں میں جو خالص نبوت کے علوم پر چل رہے ہیں. ایک آدمی اس طرح کا ایک ہدیہ لے کے آیا، بہت لمبا چھوڑا لفافہ. یار میں نے کہا زکات کی رسید کاٹوں گا. نہیں نہیں نہیں، تو میرے نام کوئی ہدیہ ہے؟ جی ہاں. کائے کے لیے؟ کیوں؟ مجھے کہاں سے جانتے ہو؟ تو ایک شخص سے ان کو کام تھا اور وہ سرکاری عہدے پر تھا. میں نے کہا وہ یہاں سے جا چکا ہے، اور وہ چونکہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا تو میں اس سے بات چیت نہیں کرتا، آپ اپنا لفافہ سنبھال کے رکھیں. ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، چیزوں سے دھوکہ نہ کھائے. یہ چیزیں یہی رہ جائیں گی اور آپ مٹی ہو جائیں گے، اور پھر وہ سمندر کے پانی میں پھینک دیں گے. ہاں وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ بیوی نکلی تھی اور کیسے لرز رہی تھی، اس طریقے سے دانت بھی بج رہے تھے. یا رب حفاظت فرما، یا رب ہمارے عاجز اور مسکینوں کی مدد فرما، یا رب ہماری یہ مختصر اور چند روزہ زندگی خالص عبادات میں گزار، خالص عبادات. سبحان اللہ، ایسی ایسی عبادتیں میں نے دیکھی ہے کہ ان پر مجھے رشک آیا ہے. الحمدللہ ایسے طلباء دیکھے ہیں، ایسے اساتذہ دیکھے ہیں. ایسے عام مسلمانوں میں میں نے بعض افراد دیکھے ہیں اور ان کے ایمان پر مجھ کو رشک آئے، کاش کہ ایسا ایمان میرا ہوتا. سبحان اللہ و بحمد، کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اور اتنی بڑی خیر پہنچا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں. سب سے بڑا غرض مومن کا اللہ کی رضا ہے. آج کل یہ ایک فیشن بن گیا، ایک سیاسی آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں بیچ میں پڑ جاؤں گا تو کام تو ہو جائے گا لیکن مجھے کیا ملے گا. میں نے کہا تجھے جہنم سے نجات ملے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے. جہنم خیال میں نہیں آ رہا ہے، تیرے یہ سارا نظام ایسے پیمانہ کیا جائے گا، رتی اور ماشوں کے ساتھ تولا جائے گا. جب بچ جاؤ گے تو یہ سب سے بڑی نجات ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قرآن کہتے ہیں جو جہنم سے بچا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنتی بنایا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ واقعی کامیاب ہوا. اللہ تعالی ہمیں اخروی کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ حمدًا کثیرًا وسبحان اللہ بکرتًا واصیلًا. اللہ اکبر کبیرًا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية ولعامتهم. متفق عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر رب الرؤوف الرحيم. أحمدك حمد الحامدين، وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين، سيد الرسل والنبيين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. على بعض حصصه اتفق الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الرحمن الرحیم. انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہوں، مناسب ہو تو مختصر بیان فرما دیں. عمرے پر آپ جا رہی ہو، بیان میں سب کے لیے کروں خیر تو ہے. اتنی نہ بڑاپا کا یہ داماں کی حکایت، ابا کو ذرا دیکھ ذرا بند ابا دیکھ. مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کی اردو میں کتاب ہے حج اور عمرہ، وہ حاصل کرے، عام مل رہی ہے تمام کتب خانوں سے. اور اس میں جیسے عمرے کی روانگی صرف اتنا پڑھیے، پھر عمرے کا احرام باندھنا صرف اتنا پڑھے، زیادہ نہ مطالعہ کرے، سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جدہ اترنا وہ پڑھ لے، پھر مکہ مکرمہ روانہ ہونا ہے وہ پڑھ لے، پھر عمرے کا پہلا انصر اور منسک طواف وہ پورا صحیح طرح مطالعہ کر لے، بار بار پڑھ لے، کتنی پابندیاں اس میں اس کو سمجھ لے. احرام جب آپ باندھے تو احرام کی پابندیاں ہوگی، جن کو جنایات احرام کہتے، وہ ساری سمجھ لے. پھر عمرے کے طواف سے فارغ ہو کر زمزم پینے کا طریقہ، ملتزم آنے کا طریقہ، دعائیں مانگنے کا طریقہ، پھر وہاں سے صفا و مروہ جانا ہے، صحیح کرنی ہے. صفا اس کو کہتے ہیں، مروہ اس کو کہتے ہیں، یہاں سے جانا ہے وہاں سے آنا ہے، یہ دو چکر ہو گئے. اور مروہ پہ جب ختم ہو جائے گا تو دو رکعت پڑھیں گے، طواف کے بعد بھی دو رکعت واجب کے حکم میں پڑھی جاتی ہے. یہ ساری تفصیل آپ اس میں دیکھ لیں. کسی کو پابند کرنا کہ میں عمرے پر جا رہی ہوں اور آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بد تہذیبی ہے اور بے ادبی ہے. توبہ استغفار کرو. استاد محترم مولانا ادریس میرٹھی نے کتاب لکھی ہے آپ عمرہ اس طرح کیجئے، وہ بھی حاصل کرے، اردو میں مل رہی. ایک شخص کے حالات ایسے ہیں کہ وہ زکات کا مستحق ہے اور اس کے گھر میں ٹی وی فریج جیسی چیزیں موجود ہیں، اس کو زکات دے سکتے ہیں؟ میں اللہ کی توفیق سے اپنے گھر کے اوپر پرندوں کے لیے والے دانے ڈالتا ہوں، مگر بلی اور ان پرندوں کو تنگ کرتی رہتی ہے، کیا میں اس بلے کو مار سکتا ہوں؟ آپ کا کام ان کو خوراک مہیا کرنا ہے، سارے جہان کو فتح کرنا نہیں ہے. عربی میں مزاولہ کہتے ہیں اسٹرابیری کو، مزاولہ اس کو نہیں کہتے ہیں، مزاولہ تو کہتے ہیں تجربے کو. بے عقل، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو جہنم جانے کا شوقین ہے تو شوق سے چلے جاؤ، ہم سے کیوں اجازت لے رہے ہو؟ جیسے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اہل کتاب کے ہاں سے لڑکی لے سکتے، بشرطے کہ آپ ان جیسے نہ ہو اور آپ میں ایمان کی طاقت ہو. اگر یہ خوف ہو کہ آپ پہلے سے ان سے متاثر ہیں، تو ابن عمر کہتے تھے کہ اب اہل کتاب نہیں، وہ کافر و مشرک ہے، لہذا بچنے میں پرہیز ہے. کیا دور حاضر کے یہود نصارہ کے ہاں بھی لڑکی لے سکتے ہیں؟ ان کی لڑکی آپ لے سکتے ہیں بشرطے کہ ایمان کی قوت اور تبلیغی صلاحیت ہو. جساس راضی نے احکام القرآن میں یہ شرط عائد کی ہے. نیز ایک میاں بیوی جو کہ پہلے سے عیسائی ہے اور بیوی مسلمان ہوگی، تو اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا، خاون کو اسلام پیش کیا جائے گا اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ آپ مسلمان ہو جائے. چند دن انتظار کر کے اگر وہ مسلمان ہو گیا تو سابقہ نکاح برقرار ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایمان نہیں لایا تو ان کے درمیان تفرقہ دین واقع ہو گیا. لہذا کچھ مدت کے بعد وہ خاتون کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے استبراء کے بعد. اگر ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز شروع کرے اور اس نے ایک رکعت پڑھی اور سورج طلوع ہو گیا، حدیث شریف کے مطابق نماز صحیح ہے. حدیث میں ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، دوسری رکعت بعد میں پڑھی، درست اور صحیح ہے. جو حدیث پر ایمان رکھتا ہے اور پیغمبر کو شارع مانتا ہے، اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. کیا اشراق کی نماز کے ساتھ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کی نماز اور چاش میں کچھ فاصلہ کر لیں، کم از کم ایک گھنٹہ فاصلہ ہے. اشراق کی دو رکعتیں اور چاش کی چار ہے، گو محدثین دونوں کو ایک کہتے ہیں لیکن صوفیہ کرام دو مستقل نمازیں مانتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں صوفیہ زیادہ جانتے ہیں، یہ ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور نفل اور تسبیحات صوفیہ سے زیادہ کون جانے گا. کیا ایک نماز میں توبہ، استغفار، تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص قبرستان کو بلڈوز کر کے وہاں اپنا گھر بنائے، حرام، ناجائز، قیامت تک مجرم ہوگا. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ہم سب کو دنیا آخر کامیابی عطا فرمائے، آمین. وہ کون سا گناہ ہے جو محرم کے ساتھ زنا کے برابر ہے؟ سود کا رقم لینا دینا، سود کا ایک روپیہ لینا یا خوشی سے دینا، اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کے برابر. اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، توبہ استغفار کرو. ایسے کہنے کی ضرورت کہ اپنے اوپر خامخواہ شہادتیں قائم کر رہا ہے. قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. اور احادیث میں 35 کے قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمَ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ پیغمبروں کا ذکر ہم نے کیا، کچھ کا نہیں کریں گے. تو وہ بھی انبیاء ہے جن کا ذکر نہیں کیا گیا. بلقیس کا جو تخت لایا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا ماتخت تھا، کون تھا وہ یہ پتہ نہیں ہے. غیر مقلد کے ہاں رشتہ داری کرنا مناسب ہے نامناسب ہے؟ لڑکی کی عمر کافی ہو گئی تو کیا آگ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ آپ کا فیض سارے عالم میں پھیلایا، آمین. میرے والد صاحب جن کی عمر 65 سال ہے، میری بوڑھی والدہ کو بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پر مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دیتے ہیں. گھر میں باہر سے کچرا لا کے جمع کرتے، توبہ. گھر میں پتہ نہیں جاسوسی اور مختلف ڈائجسٹ رکھے ہوئے، میں کیا کروں؟ آپ توبہ استغفار کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. اللہ آپ کو ان تکلیفوں پر اجر دے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور انور شاہ اور احسن کو ہمیشہ سلامت رکھے، تندرست، آمین آمین. مجھ سے دعا کریں، ہمارے گھر میں بڑی بیماری ہے، مشکل ہے، اللہ سب آسان فرمائے. میں کریانے کی دکان کرتا ہوں اور کافی عرصے سے مقروض ہوں، کافی کوشش کے باوجود بھی قرض ختم نہیں ہو رہا. توبہ استغفار بہت زیادہ کرے، اللہ کو مرتبہ استغفار کرے. گھر کی خواتین کو کہے کہ مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ بلا ناغہ پڑھے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور صبح فجر کی نماز کے بعد اسی نشست پر بیٹھ کر دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورۃ شورا آیت نمبر 19، 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھ کر پڑھے. کبھی بھی رزق کی اور خزانوں کی تکلیف نہیں دیکھیں گے، لیکن ناغہ سخت خطرناک اور سم میں قاتل ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے ظالم باپ کا ذکر کیا اللہ اسے اخلاق دے، صحت دے، اللہ اسے برائیوں سے روکے اور ان کو برداشت کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو تباہی سے محفوظ فرمائے اور ان کی عزت کے عزت کا سامان مہیا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشان حالوں کی مدد فرمائے، جنہوں نے قرضے تلے دبے رہنے کا شکوہ کیا اللہ بہت جلدی ان کو رہائی اور نجات دے، آسمان اور زمین کے خزائن ان کے ہمراہ فرمائے، اور اس قسم کے پریشان حالوں کی اللہ خوب خوب مدد فرمائے. اللہ مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، تکالیف اور بیماریاں صحت میں تبدیل فرمائے، تنگیاں مبارک فرمائے، اور ہر طرح کی پریشانیوں کے نتائج خیر کے، حمد کے، ثنا کے اور شکرانے کے نصیب فرمائے. آنے والے ایام میں ربیع الثانی کے اخیر میں بما اہل و عیال کے عمرے کا ارادہ ہے، دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ